السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ تعالی جو کچھ پڑھا ہے ایمان بالآخرت کے بارے میں اس کا ایک اوور آل ریویو کریں گے تاکہ سارے سٹیپس آپ کو مزید کلیئر ہو جائیں، کیونکہ پہلے تو آپ ڈیٹیلز دیکھتے رہے ہیں، اب تھوڑا سا چارٹ کے حوالے سے بات کریں گے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ سامنے آپ کو اسکرین پر دکھا دیں تاکہ اگر آپ کھو چکے ہیں اپنا چارٹ تو مس نہ کریں. چلیے، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری زندگی کا سفر شروع ہوتا ہے اس دنیا سے، اور دنیا کیا ہے؟ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے. سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ هی دار القرار، یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کے سوا کچھ نہیں، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے. تو ہمارا اصل گھر کون سا ہے؟ آخرت. یہاں تو ہم محض ایک سفر کی کیفیت میں ہیں. سوچیے ذرا، کبھی سفر کیا ہوگا، ہو سکتا آپ میں سے ویکینڈ سے کچھ لوگ سفر کر کے واپس آئے ہوں، تو گھر جہاں آپ پیدا ہوئے، جہاں پلے بڑے، سالوں رہے، وہاں آپ کتنی دیر ٹھہر کے آئے، اوور نائٹ سٹے کیا، ایک دن سٹے کیا؟ تو بالکل اسی طرح قیامت کے دن ہمیں اس دنیا میں جو اپنا قیام ہے وہ بھی، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، صبح کا وقت یا شام کا وقت یہاں رہے، بس اتنا سا ہی لگے گا. وان الآخرۃ ہی دار القرار، اور یقیناً آخرت وہی رہنے کا گھر ہے. اصل گھر، سوچئے، یہ گھر نہیں ہے جسے ہم گھر سمجھتے ہیں، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے جہاں ہم رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے کوئی مرنا نہیں چاہتا. یہود کا حال یہ تھا کہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک چاہتا تھا کاش ہزار سال جیے. تو ہزار سال بھی کوئی جی لے تو بھی موت سے تو فرار نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انسانی شکل میں آیا تھا نا، فزیکل بینگ تھا ایک، تو انہوں نے اس کو گھونسا مارا، اس کو ہٹا دیا. تو چاہے پیغمبر ہو، چاہے عام انسان ہو، زندگی سب کو پیاری ہے. اور اس وقت بھی جو زندگی ہے ہمارے پاس، ہم اس سے مطمئن نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت اچھے کام کر رہے ہیں. خاص طور پر جب آخرت کا ذکر پڑھتے ہیں اور اس کے لیے تیاری کی بات آتی ہے تو اور زیادہ بے چینی لگ جاتی ہے کہ کچھ کر لوں لیکن کیا کروں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سا کام زیادہ بہترین ہے جو مجھے وہاں فائدہ دے. اور ایمان بالآخرت پڑھنے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ اس بات کا پورا یقین آ جائے کہ گھر ہمارا وہی ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور یہاں رہ کے اس گھر کی تیاری کرنی ہے. جیسے ایک لڑکی ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر رہتی ہے، اس کو لیکن گھر نہیں سمجھتی. اس کے مائنڈ میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ اگلا گھر، کہ جہاں جا کے شادی کے بعد رہنا ہے وہ میرا گھر ہے، یہ گھر نہیں. اور اس کے لیے وہ مسلسل تیاری کرتی رہتی ہے، ہر قسم کی تیاری. یعنی فزیکلی اگر وہ ماں باپ کے گھر میں بھی ہوتی ہے تو ذہنی طور پر کہیں اور ہوتی ہے. خصوصاً اگر شادی ہو جائے اور ماں باپ سے ملنے جلنے بھی آئے تو وہ اس کو اپنا گھر نہیں کہتی. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں، یا میں اپنے بارے میں سوچوں اور آپ میں سے ہر ایک اپنے بارے میں سوچے، کہ جو واقعی ذہنی طور پر آخرت میں رہتا ہو. ایمان بالآخرت کا معنی کیا ہے؟ انسان ذہنی طور پر آخرت کے گھر میں رہے، جنت کی فضاؤں میں گھومے پھرے. اور یہ اصل مقصود ہے اس سبجیکٹ کو پڑھنے کا. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے، وہ زندگی ہے، وہ لائف ہے. یہ تو تیاری کا وقت ہے جو آج ہم گزار رہے ہیں، کام کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نہیں، اگر وہ جانتے ہوتے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دنیا کی زندگی کو، اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل. کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں مگر بہت تھوڑا. اور دنیا کیا ہے؟ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اب دیکھیے کتنی آیات میں دنیا کی حقیقت یہی بتائی گئی ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے. دھوکے کا گھر کا مطلب کیا ہے کہ ہم اسے جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے نہیں. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو سبز ڈبا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے اصل میں دنیا, اور یہ باقی بلاکس کے مقابلے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ کتنا چھوٹا. یہ یہاں بڑا دکھایا گیا ہے, یہ اتنا بھی نہیں ہے, کیونکہ آگے کا ایک ایک مرحلہ ہزاروں سال پر مشتمل ہے. قبر میں کتنے سال رہیں گے؟ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ فوت ہوئے تھے وہ بھی برزخ میں ہیں, اور آج جو فوت ہو رہے ہیں وہ بھی قبر میں جا رہے ہیں. میں کبھی سوچتی ہوں اچھا 1400 سال گزر گئے, حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور سب صحابہ دنیا سے رخصت ہو گئے, اور خود سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہی تھی, میں سوچتی تھی اچھا یعقوب علیہ السلام ہمیں نہیں جانتے لیکن ہم انہیں جانتے, اور انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے بعد کتنی صدیوں کے بعد کون سے پیغمبر آئیں گے, اور پھر ان کی امت آئے گی, اور پھر ان امتیوں میں قرآن پڑھا جائے گا, اور وہ قرآن میں میرا ذکر آئے گا. یہ سب باتیں وہ خود نہیں جانتے تھے, وہ دنیا سے ہزاروں سال پہلے چلے گئے, اور پھر ان کے بعد ان کی نسلیں بنی اسرائیل میں سے ایک کے بعد ایک پیغمبر آئے اور چلے گئے, چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا, پھر صحابہ, پھر ان میں سے ایک ایک کر کے سب رخصت ہوتے چلے گئے. پھر انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارے 1400 سال بعد یہ لوگ آئیں گے, اور ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے 1400 سال بعد اللہ عالم کتنی صدیاں گزرتی ہیں جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے, اور کتنا عرصہ ہمیں قبر میں رہنا پڑے گا. تو ایک ایک مرحلہ آپ دیکھیں کہ کتنا طویل ہے. ہر سٹیپ کو آپ دنیا سے کمپیئر کریں, پھر ریزریکشن ہے اس دن, پھر شفاعت کے لیے موقف ہوگا. یعنی یہاں بیسیکلی شفاعت کا لفظ لکھا گیا لیکن مراد یہاں موقف ہے. اہل الموقف یعنی وقوف. کون سا وقوف؟ میدان حشر. اور میدان حشر میں پھر حساب کتاب. مومن کے لیے یہ وقت کم ہوگا, لیکن کون سچا مومن ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے, لیکن منافق, کافر, مشرک, ان سب کے لیے یہ دن بہت طویل دن ہے. یوم عبوسا قمطریرا ہے, پھر اس کے بعد بھی میزان, پھر حوض, پھر مومنوں کا امتحان, پھر صراط, پھر قنطرہ, پھر جنت. تو دنیا سے لے کر جنت تک یہ سارے مرحلے پار کرنے ہوں گے, ان سب سے گزرنا ہوگا. تو اس چارٹ کو سامنے رکھ کے ایک ایک حصے کی چھوٹی چھوٹی ڈسکرپشن میں آپ کو دیتی ہوں. بیسیکلی یہ ریکیپ ہے ان سب باتوں کا جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ, دلائل کے ساتھ, احادیث کے ساتھ. تو یہ وہ سفر ہے, جرنی ٹو ایٹرنیٹی, رحلہ الی الخلود, ہمیشگی کا سفر جو ہم سب کو پیش آنا ہے اور جن مراحل سے ہم سب کو گزرنا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ قبر, برزخ, یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے اور مومن کے لیے باغ ہے. قبر میں ہر ایک سے کچھ سوال پوچھے جائیں گے, سوالوں کے درست جواب میں جنت کا دروازہ کھولا جائے گا, درست جواب نہ دینے پر جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا. گناہ کرنے والوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا, نیک اعمال کرنے والے اور اللہ کے راستے میں فوت ہونے والے اس کے عذاب سے محفوظ ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے. دیکھیے آپ پھر لکھنا شروع ہو گئے ہیں, اس وقت اس کو توجہ سے سنیے, اور جس خانے کی میں بات کر رہی ہوں اس پر نظر رکھیے کہ یہاں کیا کیا ہونے والا, تاکہ آپ امیجن کر سکیں. ورنہ کیا ہوگا, نوٹس بنائیں گے, لکھا جائے گا کاپیاں, پھر جا کے بند کر کے آپ رکھیں گے. میں چاہتی ہوں کہ یہ باتیں ذہنوں میں راسخ ہو جائیں اور دلوں میں اتر جائیں اور ہمارے عمل میں ڈھل جائیں. تو جس موقع کی بات ابھی دنیا کی میں نے بات کی, تو دنیا سرسبز ہے اور متاع الغرور ہے. اگر ایک کی ورڈ بھی یاد کر لیں تو بہت کافی ہوگا. دوسری جگہ کا قبر ہے، قبر کا خیال آتے ہی کیا سامنے آتا ہے؟ سوال ہوں گے، اور یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے، اعمال کے مطابق جزا ہوگی. پھر اس کے بعد النفخ فی الصور ہے، یعنی قبر میں کب تک رہیں گے؟ جب تک سور نہیں پھونکا جاتا. سور کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سینگ ہے جس کو اسرافیل لقمہ بنائے ہوئے ہیں منہ میں ڈالے ہوئے ہیں، عرش کی طرف نگاہ اٹھائے ہوئے ہیں کہ کس وقت حکم ہوتا ہے اور سور پھونک دیں. دو بار سور پھونکا جائے گا، پہلی بار ڈرایا جانے والا نفخہ ہوگا جس کو سن کے سب بے ہوش ہو جائیں گے. 40 نامعلوم عرصہ، 40 گھنٹے ہیں یا دن ہے یا مہینے ہے یا سال ہے، یہ حدیث میں لفظ نہیں آتا، صرف 40 کا لفظ آتا ہے. 40 کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جسے سن کر سب اٹھ جائیں گے. یعنی کچھ لوگ تو پہلے سے مر کے قبروں میں پہنچے ہوئے ہیں، تو قبر کے علاوہ دوسرے کب مریں گے؟ جب سور پھونکا جائے گا. اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو قبر والے بھی اٹھ جائیں گے، اور جو اس بے ہوشی میں مریں گے سور پھونکنے کی وجہ سے، وہ سب بھی اٹھ جائیں گے. کیا کوئی بھی چھپ کے کہیں زمین کی تہہ میں لیٹا رہ جائے گا؟ اٹھنے کی کیفیت کیا ہوگی؟ ٹڈیوں کی طرح ایک ایک تہہ سے زمین کے نکلتے چلے آئیں گے. ایک ایک قبرستان میں کئی کئی لیئرز لوگوں کی دفن ہوتی، خصوصاً مقبرۃ البقیع اور مقبرۃ المعلیٰ جو ہے، اس میں ایک کے بعد ایک لیئر لوگوں کی دفنائی جاتی. 1400 سال سے لوگ اس قبرستان میں لوگوں کو دفنائے چلے جا رہے ہیں. ہوتا یہ کہ ایک مخصوص ایریے کو جس میں لوگ دفن ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے جتنی دیر میں ہڈیاں وغیرہ گل جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان قبروں کو اکھاڑا جاتا ہے اور ساری ہڈیاں نکال کے سمیٹ دی جاتی ہیں، ان کو ایک جگہ دفن کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس جگہ کو ہموار کر کے نئی قبریں بنانے کی جگہ بنا لی جاتی. سوائے جو صحابہ وغیرہ کی قبریں ہیں ان کو نہیں چھیڑا جاتا، لیکن باقی عام لوگوں کی جو قبریں ہیں وہ ہر کچھ عرصے کے بعد دوبارہ نئی بن جاتی ہیں. اب آپ خود سوچئے کہ اس میں ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ جو دفن کیے گئے، تو قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے سب اپنی اپنی قبروں سے، اسی مٹی سے نکل رہے ہوں گے، اور ہر ایک کی ہڈیاں واپس جڑ جائیں گی، جسم جڑ جائیں گے، گوشت جڑ جائیں گے، حتیٰ کہ ختنے کے وقت جو گوشت الگ کیا جاتا ہے دنیا میں، وہ کہاں گما ہوا ہے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کس بچے کے ختنے کا جو گوشت کا ٹکڑا اتارا گیا تھا وہ کس مٹی میں دبا ہوا ہے. چاہے آپ کہیں دفن بھی کریں تو کچھ عرصے کے بعد وہ بالکل مٹی بن جائے گا، کوئی بھی نہیں نکال سکتا، لیکن اللہ رب العزت جو الاول الاخر الظاہر الباطن ہے، وہو بکل شیء علیم، اس سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں، وہ اس کو بھی وہاں سے نکال لے گا. بس صرف ایک کن کہے گا، ہر چیز اڑ اڑا کے اپنی جگہ پہنچ جائے گی جہاں اللہ حکم دے گا، اور نئے سرے سے پیدا کر دے گا. پھر اس کے بعد موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، اب وہ کیا ہے؟ الباس، یعنی سور اور پھر الباس ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جس سے مردوں کے جسم اگ آئیں گے. انسان ریڑھ کی ہڈی کے پچھلے حصے سے ایک نئی مخلوق بنے گا، یعنی جو سب سے چھوٹی بون ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوکسک بون. کوکسک بون جو ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے، وہ مٹی میں نہیں گھلتی، وہ بیج کی شکل میں بھی ہوتی. تو جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، کذالک النشور، کہ بارش پڑتی ہے اور مردہ زمین سے دوبارہ پودے نکل آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے مثال دے کے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اسی طرح دوبارہ لوگ جی اٹھیں گے، النشور ایسا ہی ہوگا، یعنی سور پھونکیں گے اور بارش بھیجیں گے جس سے جسم وہ گائیں گے. انسان ریڑھ کی ہڈی کے پچھلے حصے سے ایک نئی مخلوق بنے گا. اب یہ باکس یاد رکھیے کہ کس جگہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آئندہ آپ یہ باکس دیکھیں یا آپ شیئر کریں اپنے کسی کے ساتھ، تو اس کو بتائیں کہ اس ایریے میں کیا ہونے والا ہے. اس کو اب دوبارہ موت نہیں آئے گی. ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ. اب انسانوں کو فرشتے اور جن بھی دکھائی دیں گے. ہر انسان اپنے آخری عمل پر اٹھایا جائے گا، محرم تلبیہ کہتے ہوئے اٹھایا جائے گا، شہید کا خون بہتا ہوگا، اور غافل انسان کھیل کود میں مشغول اٹھایا جائے گا. تو آپ زیادہ تر جن کاموں میں لگے رہتے ہیں انہی حالتوں میں اٹھائے جائیں گے. پھر اس کے بعد حشر کا میدان ہے. شفاعت کی جگہ پر نا ساتھ نیچے حشر لکھ لیجئے، شفاعت حشر کے اندر ہے، چوتھے نمبر پر حشر. سب باکس میں لکھ لیں دوبارہ تاکہ مس نہ ہو. پھر اللہ مخلوقات کو حساب کے لیے جمع کرے گا، سب کو بلا لے گا، اکٹھا کرے گا. حشر کے دن کی مقدار دنیا کے سالوں کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگی. لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، مدہوش ہوں گے جیسے نشے میں ہوتے ہیں. وتر الناس سکارا وما هم بسکارا, ان کا دنیا میں ٹھہرنا ایک گھڑی کی طرح لگے گا. یہ وہ مقام ہوگا جہاں پہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے کتنے دن رہے تھے دنیا میں, تو وہ کہیں گے لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاها یوما او بعد یوم, کچھ کہیں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. یاد رکھیے یہ ہماری 40-40 اور 50-50 سالہ زندگی جو ہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہے جو ہم گزار کے یہاں جا رہے ہیں, اور اگلی منزل بہت طویل ہے. سورج ایک میل کے برابر قریب آ جائے گا, لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں غرق ہوں گے. لوگ یہاں پر کس جگہ؟ یہ حشر میں اعمال کے حساب سے پسینے میں غرق ہوں گے. کہ یہ تفصیلات آپ ادھر ادھر بکھری ہوئی پڑھتے ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سی چیز کہاں پیش آئے گی, تو اس اعتبار سے امیجن کیجئے. کمزور اور متکبر لوگ آپس میں جھگڑیں گے اس میدان میں. کافر اپنے قرین شیطان اور اپنے اعضائے بدنی سے جھگڑے گا. ظالم اپنے ہاتھوں پہ کاٹ کھائے گا اور کہے گا افسوس میں فلاں کو دوست نہ بناتا. انسان اپنی دوستیوں پر اور اپنی محبتوں پر پچھتائے گا کہ کس سے میں نے تعلق رکھا, اس نے تو مجھے بھٹکا ہی دیا. ہدایت آنے کے بعد قد ادلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی الہدى, کہ مجھے ہدایت ملنے کے بعد اس نے سیدھے رستے سے بھٹکا دیا. کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. جہنم کو 70,000 لگامے ڈال کر گھسیٹا جائے گا, ہر ایک نکیل کو 70,000 فرشتے کھینچیں گے. اس دن کافر چاہے گا کاش میری جان کا فدیہ کوئی اور دے دے یا میں مٹی ہو جاؤں. یوم یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. زکات ادا نہ کرنے والوں کے مالوں کو گرم کر کے ان کو داغا جائے گا. متکبر لوگوں کو جمع کیا جائے گا جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں. یہ اسی میدان میں ہوگا سب کچھ. غدار اور غلو کرنے والے اور نافرمانی کرنے والے کی بےزتی کی جائے گی. چور اس چیز کو جو اس نے چوری کی ہوگی ساتھ لے کر آئے گا, یعنی اگر کوئی بکری چوری کی یا بھینس چوری کی اس کے کندھوں پر میں میاں رہی ہوگی, بلبلا رہی ہوگی, کوئی کپڑا ہوگا تو پھڑپڑا رہا ہوگا, یعنی جو چیز چور نے چوری کی ہوگی اس کے سر پہ ہوگی اور سب کے سامنے شرمندگی ہوگی, سب پہچان لیں گے یہ ہے چور. آج تو دنیا میں چور چوری کر کے چھپ جاتا ہے لیکن وہاں کوئی چور چھپ نہ سکے گا. حقائق اور خفیہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی, یعنی دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا. لیکن جہاں تک متقی لوگوں کا تعلق ہے تو یہ دن انہیں گھبراہٹ میں نہیں ڈالے گا, کیونکہ ان کے پاس اپنا سرمایہ سفر سب موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, لہٰذا وہ مطمئن ہوں گے. بالکل ایسے ہی جیسے دو لوگ سفر کر رہے ہوں اور ایک کے پاس کرایہ نہ ہو, کھانے کی کوئی چیز نہ ہو, بس پہ چڑھنے کے لیے پیسے نہ ہو, تو اس کا کیا عالم ہوگا. اور ایک وہ شخص جو گھر سے اپنا پورا کھانے کا انتظام کر کے آیا ہے, پیسے بھی ہیں اس کے پاس اور بس کا کرایہ بھی ہے, ایک نہیں دو سیٹ لینے کی گنجائش ہے, اس کا سفر اور ایک مجبور انسان کا سفر کیسا ہوگا, کتنا فرق. تو اسی طرح کچھ لوگ خالی ہاتھ ہوں گے, جو عمل کیے وہ بھی ریاکاریوں اور دکھاوے میں برباد کر دیے, اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس اپنا سب کچھ ہوگا اور وہ خوشحال ہوں گے. ان کے لیے یہ دن ظہر کی نماز کی طرح آسانی سے گزر جائے گا. ظہر کی نماز نمازوں میں ایک لمبی نماز, تو اس سے تشبیہ دی گئی, بس ان کے لیے اتنا وقت لگے گا یا ظہر جتنا وقت, یعنی ظہر سے عصر تک کا وقت, اتنے میں ان کا یہ دن ختم ہو جائے گا. یہاں لوگ کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے, رب العالمین ان کی طرف نظر بھی نہیں ڈالے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جتنا غضب اللہ سبحانہ تعالی اس دن کریں گے انسانوں پر, اتنا نہ اس سے پہلے کبھی کیا ہوگا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. یہ دن سخت غضب کا دن ہوگا اور اللہ سبحانہ تعالی سخت ناراض ہوں گے لوگوں کی نافرمانیوں پر کہ میں نے کس کام کے لیے تمہیں بھیجا تھا اور تم کیا کر کے یہاں آئے. پھر لوگ سخت پریشان ہوں گے کیونکہ دھوپ بھی بہت ہوگی, پسینہ بھی ہوگا, ننگے بدن ہوں گے, شرمندہ بھی ہوں گے, کوئی چیونٹیوں کی طرح اٹھائے گئے ہوں گے, کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح, یعنی لوگوں کا حال دیکھنے والا ہوگا. تو اس پر لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ شفاعت کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالی حساب قائم کرے, تو وہ کس کے پاس بھیج دیں گے؟ نوح علیہ السلام کے پاس. کیوں نہیں خود شفاعت کریں گے کہ میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کی تھی, بس درخت کا پھل کھا لیا تھا. تو نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں نہیں کر سکتا, مجھے اپنی جان کی فکر ہے, تم جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. وہ کیوں نہیں شفاعت کر سکیں گے؟ انہوں نے ایک ایسی دعا کی تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی تھی, اپنے بیٹے کے لیے شفاعت کی تھی تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں آئی تھی, تو اس پر وہ ڈرے ہوئے ہوں گے. پھر ابراہیم علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے, وہ حضرت موسیٰ کے پاس بھیج دیں گے. کیا کہہ کے بھیجیں گے کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے تو مجھے اس کا ڈر ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے. کیا کہیں گے؟ میرے ہاتھ سے ایک شخص کا ناحق قتل ہو گیا تھا, مجھے اپنے رب سے ڈر لگتا ہے, میں شفاعت نہیں کر سکتا. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہاں جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. آپ اس وقت کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ان الفاظ کے ساتھ کہیں ہوں گے جو کبھی پہلے نہیں کی ہوگی. خاص طور پر وہ حمد و ثنا کے الفاظ آپ کے دل میں ڈالے جائیں گے. یہی وہ مقام محمود ہے, ٹھیک ہے؟ یہی حشر کے میدان میں ہی وہ مقام محمود ہے جس پر آپ کا رب آپ کو فائز کرے گا اور پھر آپ لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے تاکہ لوگوں سے مصیبت ختم ہو اور ان کا حساب کتاب شروع ہو. اب اگلا آ جاتا ہے حساب کا مرحلہ, ٹھیک ہے؟ ججمنٹ شروع ہوگی. لوگ اپنے رب کے سامنے قطاروں میں پیش کیے جائیں گے پورے ڈسپلن کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا اور ان کے بارے میں ان سے پوچھے گا. ہر ایک کے اعمال اس کے ساتھ ہوں گے. وہ حدیث یاد ہے کہ لوگوں اس دن سے ڈرو جب تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے نیک اعمال ہوں گے اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے برے اعمال ہوں گے, اور سامنے جہنم دہک رہی ہوگی اور رب اور اس کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. آگ سے بچو, خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو. یعنی اس ملاقات سے ڈرو کہ کہیں رب العالمین تم پر غضبناک نہ ہو. تو رب کو راضی کرنے کے لیے یعنی صدقہ ایک پسندیدہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال دکھائے گا اور ان کے بارے میں ان سے پوچھے گا کہ یہ تم نے کیا تھا, یہ کیا تھا. تو کیا انسان جھوٹ بول سکے گا, ڈال سکے گا؟ نہیں. خاص طور پر عمر, جوانی, دولت, علم, عہد, نعمتوں کے بارے میں, کان, آنکھ اور دل کے بارے میں پوچھے گا. یہ کی پوائنٹس ہیں حساب کے. ان سب کا ذکر قرآن میں ملتا ہے نا, ان العہد کان مسئولا. وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہم کتنے وعدے کے پابند ہیں, وعدے کر لیتے ہیں لوگوں سے اور پھر بھول جاتے ہیں. کان, آنکھ اور دل, آنکھوں کو کہاں گھلایا, کس کام میں لگایا. آج جب ہم اپنے پروفیشن چوز کرتے ہیں یا اپنی اسٹڈیز کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے, کیا پڑھنا ہے, کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ کئی کئی سال تک ہماری نگاہیں کیا پڑھتی رہیں گی اور ہمارے کان کیا سنتے رہیں گے اور ہم اپنا وقت کن لوگوں میں گزاریں گے. شادی کرتے ہوئے کیا سوچتے ہیں کہ ہماری شادی کہاں ہو رہی ہے. کیا دین ایمان کو بھی سامنے رکھتے ہیں کہ محض صرف دنیا کی دولت ہی ہمارے سامنے ہوتی ہے. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. یہ دعا آپ کو آنی چاہیے. اب یہاں کافر اور منافق کا سارے مخلوق کے سامنے حساب لیا جائے گا, یعنی اس کا حال حشر سب دیکھ رہے ہوں گے. کس قدر شرمندگی کی جگہ اور کس قدر شرمندگی کا مقام ہوگا. اچھا, یہ جو سوال ہے وہ یاد ہے نا, اپنی عمر کے بارے میں سوال, خصوصاً جوانی کے بارے میں, دولت کے بارے میں, مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, علم کے بارے میں سوال, نعمتوں کے بارے میں سوال. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. اللہ تعالیٰ ان میں سے جس جس چیز کے بارے میں جو چاہے پوچھے. تو ایک ایک چیز کے بارے میں محتاط رہیے کہ ان کو کہاں استعمال کر رہے ہیں, کس جگہ پر لگا رہے ہیں, حق کے ساتھ لگا رہے ہیں یا ناحق لگا رہے ہیں, یعنی سچائی کے ساتھ یا جھوٹ کے ساتھ. لوگ, زمین, دن, راتیں, مال, فرشتے, جس میں انسانی کی اعضاء انسانوں کے خلاف گواہی دیں گے, کیونکہ لوگ انکار کر دیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کیا. عام طور پہ دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے نا, جب کسی نے کوئی غلط بات کی تو اس سے پوچھا جائے یہ بات تم نے کی, تو وہ کیا کہتے ہیں فوراً, نہیں نہیں میں نے نہیں کیا, میں نے تو نہیں کیا. لیکن وہاں کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا, منہ بند کر دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. مومن کو اللہ تعالیٰ علیحدگی میں بلائیں گے اور اس سے اس کے گناہوں کا اقرار کرائیں گے. تو اس لیے بہتر یہ کہ دنیا میں اقرار کرنا سیکھ لیں. جو دنیا میں اپنے گناہوں اور اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے وہ وہاں بھی اقرار نہیں کریں گے. تو پھر ان کا اقرار کسی اور سے کروایا جائے گا, یعنی ہاتھوں پاؤں سے کروایا جائے گا, جلد بولنے لگے گی. سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہوگا. اعمال میں سب سے پہلے نماز کا فیصلہ ہوگا. اللہ اکبر. ہم سب کو اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا واقعی وہ درست ہیں, وقت پہ پڑھی ہوئی ہیں, خشوع خضوع ہے ان میں، اور رکوع کے بعد میں خون کا فیصلہ سب سے پہلے ہوگا. یہ سب کچھ کہاں ہوگا؟ حساب کے موقع پر. پھر اس کے بعد بک آف ڈیڈز، ہر ایک کا نامہ اعمال اب تولنے کی باری آئے گی، تو اس سے پہلے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا. پھر صحیفوں کا پھیلایا، تطائر الصحف، ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد ہوگا. پھر نامہ اعمال پھیلائے جائیں گے جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوگا. مومن دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے گا، کافر اور منافق بائیں ہاتھ میں اپنی پشت کے پیچھے سے لیں گے. اس کے بعد میزان ہوگا، اگلا مرحلہ کیا ہے؟ میزان کا. پھر لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. یہ ایک حقیقی ترازو ہے، یعنی واقعی سکیل سکیل ہے، ترازو ہے، یعنی کوئی خیالی یا امیجنری چیز نہیں، جو بہت ہی دقیق چھوٹی بڑی ہر چیز کا وزن کرنے والی ہوگی، حتیٰ کہ ایک ڈاٹ تک کا وزن کر لے گی. ہے یہ میدان حشر کے اندر ہی ہے، لیکن مختلف موقف آگے آگے بڑھتے چلے جائیں گے، سکیلز بھی وہی ہیں. اس کو ایسے اعمال بھاری کر دیں گے جو اللہ کے دین کے مطابق ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں گے. احسن عمل کی تعریف آپ سب کو معلوم ہے نا، جو سنت کے مطابق ہو اور جو خالص نیت سے کیے گئے اللہ کی رضا کے لیے. جو اعمال نامے کو سب سے بھاری کر دیں گے ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ ہے، اور دوسرے حسن اخلاق، اچھا اخلاق میزان کو بھاری کر دے گا، اور ذکر کے کلمات. تو جو لوگ سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور ذکر کثرت سے کریں، ان کا نام اعمال وزنی ہوگا انشاءاللہ. اب یہاں جب اعمال تولے جائیں گے تو کافر کے وہ جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں بلیک جو ہے، وہ وہاں سے میزان کے فوراً بعد پل صراط پر نہیں ہوگا، وہ سیدھا آگ میں جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی کافر کو اس کے اوپر سے نہیں گزرنا. اور یہ جو مومن ہے اس کے ساتھ منافق کی لائن اس لیے نہیں لگائی گئی کہ اس کا کفر چھپا ہوا ہے. پھر اعمال نامے تولے جائیں گے تو پھر نفاق ظاہر ہو جائے گا، ٹھیک. اب نفاق جب ظاہر ہو جائے گا تو یہ حوض پر جانے سے محروم کر دیا جائے گا، اور پھر یہاں پر حوض کوثر آ جاتا ہے. پھر حوض، مومن حوض پر وارد ہوں گے، جو وہاں سے ایک بار پانی پی لے گا اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی. ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، سب سے بڑا حوض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں، کستوری سے زیادہ خوشبودار. اس کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان کے ستارے. اس کی لمبائی اردن کے ایلا شہر سے لے کر ادن کے شہر تک ہوگی. اس کا پانی کوثر کی نہر سے آتا ہوگا، جنت سے دو پرنالوں کے ذریعے. لیکن دین میں بدعت ایجاد کرنے والے اس سے محروم رکھے جائیں گے. جو لوگ دین میں نئی نئی چیزیں نکالتے رہتے ہیں، اپنی مرضی سے اس کو دین کا حصہ بناتے ہیں، وہ حوض کوثر پر نہیں پہنچ سکیں گے. ان کا انجام ایک طرح سے منافقوں کے ساتھ ہوگا. پھر آگے ایک اور امتحان ہوگا، مومن کا امتحان، دیکھ رہے ہیں، امتحان المومن. اور یہاں منافق کو بھی ٹیسٹ کیا جائے گا، ایک دفعہ اس کو بھی آزمایا جائے گا. حشر کا آخری ٹائم جب آ جائے گا، کافر اپنے معبودوں کے پیچھے گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ٹھیک ہے. وہ پاؤں پر چل کر جائیں گے یا چہروں کے بل جائیں گے. کون؟ کافر. صرف مومن اور منافق باقی رہ جائیں گے. ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئے گا تو وہ سجدے میں گر جائیں گے سوائے منافقوں کے. قرآن مجید میں آتا ہے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا یستطیعون، کہ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، اور یہ پنڈلی اللہ تعالی کی ہوگی، تو لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا، لیکن منافق سجدہ نہیں کر سکیں گے. ظاہر ہے جو لوگ دنیا میں سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ وہاں بھی نہیں پڑھ سکیں گے. مومنین اپنے رب کے پیچھے جائیں گے، مومنین اپنے رب کے پیچھے جائیں گے، منافق پہچان نہ سکیں گے. پھر صراط کو نصب کر دیا جائے گا، اللہ ایمان والوں کو نور عطا کرے گا، منافقوں کا نور بجھ جائے گا اور اندھیرے مقام پر ہوں گے. پھر پل صراط، یہ ایک پل ہے جو جہنم پر پھیلایا گیا ہے، وہ پھسلن والا ہے. اس پر لوہے کی کنڈیاں ہیں جیسے سادان کے کانٹے ہوتے ہیں، وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز. اس وقت مومنوں کو ان کے عمل کے مطابق نور دیا جائے گا، جس کا نور بلند ہوگا وہ ایسے جیسے پہاڑ، بلند نور کے ساتھ وہ چل رہے ہوں گے. نور کس چیز سے بنا ہوگا؟ یہ نیکیوں سے، ایمان، عمل صالح اور ابلاغ دین، یہ سب چیزیں مل کے نور کو بڑھانے والی ہوگی. سب سے کم درجے کا نور اس کا ہوگا جس کے پاؤں کے انگوٹھے کے کنارے میں نور ہوگا. لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس کو عبور کریں گے. کچھ مومن آنکھ کے جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے، کچھ بجلی کے چمکنے کی طرح، کچھ تیز آندھی کی طرح، کچھ پرندوں کی پرواز کی طرح، کچھ عمدہ نسل کے گھوڑے اور اونٹ کی طرح، کچھ تو صحیح سلامت نجات پا کر گزر جائیں گے، کچھ زخمی کر کے چھوڑ دیے جائیں گے، یعنی وہ کانٹے ان کو چبھیں گے. منافقوں کے لیے کوئی نور نہ ہوگا، ان کے اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی، پھر وہ پل صراط سے گزرنا چاہیں گے تو دوزخ میں گر پڑیں گے، منافق آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ پل کس پر ہے؟ جہنم پر. اس میں کافر داخل ہوں گے، منافق داخل ہوں گے، اور مومنوں میں سے نافرمان داخل ہوں گے. کون کون؟ کفار، مشرکین، منافقین، اور مومنوں میں سے جو فاسق و فاجر ہیں. جہنم کے سات دروازے ہیں، وہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے. اس میں کافر کی جسامت بہت بڑھا دی جائے گی، اس کے دونوں کندھوں کے درمیان 3 دن کی مسافت ہوگی، اتنا موٹا ہو جائے گا، یعنی اتنا چوڑا اتنا چوڑا اتنا چوڑا کہ جیسے 3 دن میں کوئی ایک کندھے سے دوسرے تک کراس کرے. کیونکہ آگ جسم میں پینیٹریٹ کرے گی تو جتنا بڑا جسم ہوگا اتنی بڑی سزا ہو جائے گی. اس کی ایک داڑھ، یعنی جو دانت کی داڑھ ہوتی ہے نا، احد پہاڑ جتنی ہوگی، اور اس کی کھال موٹی ہوگی. ان سب چیزوں کے ریفرنس حدیث میں موجود ہیں. ان کا مشروب کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا جو ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. ان کا کھانا تھوہر کا ہوگا، پیپ اور زخموں کا فاضل خون. سب سے کم عذاب اس کو ہوگا جس کے پاؤں کے نیچے 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے. اس کا دماغ اس کی وجہ سے جوش کھاتا رہے گا. جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے. اس کا ایندھن کافر اور پتھر ہے. اس کی ہوا گرم لو ہے. اس کا سایہ گرم دھوئیں کا ہے. سب کچھ کھا جائے گی، کچھ نہ باقی چھوڑے گی. کھالوں کو جلا دے گی، ہڈیوں تک پہنچ جائے گی، دلوں پر چڑھ دوڑے گی. تتلی والا الافدہ، ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں جائیں گے. اس کا لباس آگ کا ہوگا. اس کے عذاب کی مختلف شکلیں ہیں. کھالیں پک جائیں گی، پگھل جائیں گی، زخموں کی پیپ نکلے گی، لوگ گھسیٹے جائیں گے اور کالے کیے جائیں گے. تو یہ تو انجام ہوگا مجرموں کا. اس کے بعد جو لوگ سلامت پل صراط سے نکل جائیں گے، آگے کنترا پر روک لیے جائیں گے. دیکھ رہے ہیں کنترا؟ جو مومن آگ سے نکل جائیں گے ان کو کنترا پر روک لیا جائے گا. یہ ایک پل ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا. اس پر مظالم کا قصاص دلوایا جائے گا. یعنی نیک لوگوں نے بھی جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوں گے، زیادتیاں کی ہوں گی، ان کا بدلہ ہوگا، معافی تلافی ہوگی، دلوں کو دھویا جائے گا، سارے غل اور کینہ اور بغض اور حسد نکال دیے جائیں. کیونکہ بعض اوقات نیک لوگ جو اپنے طور پر بہت نیک ہوتے ہیں، بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، حج پہ حج، عمرے پہ عمرے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بھی کسی نہ کسی کے خلاف کوئی چیز، کوئی میل باقی ہوتی. اگر وہ جنت کے لیے کوالیفائی کر گئے تو اس حال میں جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جنت میں صرف طیب لوگ جائیں گے. وہ جنت کے فرشتے جو ہوں گے وہ آ کے جنت والوں کو سلام کریں گے اور کیا کہیں گے؟ طبتم، تم پاکیزہ لوگ تھے. یعنی پاکیزہ کس طرح؟ کہ ان کے اقوال کلمہ طیبہ سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا، اور پھر ان کی باتیں پاکیزہ، ان کے خیالات پاکیزہ، ان کے اخلاق پاکیزہ، ان کا کھانا پاکیزہ، طیب، ہر چیز طیب، اور پھر ان کے آپس کے معاملات میں پاکیزگی، کوئی دھوکہ نہیں، فریب نہیں، چیٹنگ نہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو اپنا پورا تزکیہ نہیں کر پائیں گے دنیا میں اور گندگیوں سمیت مریں گے، تو پھر کچھ صفائی تو قبر کرے گی، اور کچھ حشر کے میدان میں ہوگی، اور کچھ پھر جنت میں جانے سے پہلے پل پر روک کر صاف کیے جائیں گے. عقیدہ واسطیہ میں الفاظ آتے ہیں نا، اذا حذبوا ونقوا، ان کو مہذب بنایا جائے گا اور ان کی صفائی کی جائے گی. کیونکہ جنت میں کوئی ناپاک چیز، ناپاک سوچ والا، ناپاک دل والا، ناپاک خیالات والا جا نہیں سکتا. ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. لہذا یہ پاسبل نہیں کہ کوئی بھی ناپاک شخص، چاہے وہ شرک کی ناپاکی ہو یا بدعت کی ناپاکی ہو یا کسی اور بد اخلاقی کی ناپاکی ہو، اس کے ساتھ انسان وہاں جائے. تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو دل سے معاف کر دینا چاہیے، اور معاف کر کے اپنے دل کو ہلکا کر کے دل پہ تھوڑا سا بھی غبار اور کچھ میل آنے لگے تو اس کو دھو ڈالا جائے اور آپس میں تعلقات اچھے رکھے جائیں, کیونکہ حقوق اللہ میں مشکل نہیں ہوتی, وہ تو ہمیں پاک کرتے ہی ہیں, نماز پڑھ لیں یا روزہ رکھ لیں یا حج کر لیں یا زکات دے دیں یا مال, یہ سب پاکیزگی کا ذریعہ ہے. مشکل پیش آتی ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں کہ جن کا ہم پر احسان ہوتا ہے ہم ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں, ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی کا رویہ اختیار کرتے ہیں, جن میں سب سے پہلے تو ہمارے اپنے ہی والدین آتے ہیں. کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ تمیز سے بھی بات نہیں کرتے, تمیز سے. ہم سب کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہماری آوازیں اونچی نہ ہوں ان کی آواز, کہیں ہم ان کو اف کہنے والے نہ ہوں. پھر اس کے بعد باقی بھی جتنے بزرگ ہیں, دادا دادی ہو, پپی ہو, نانی ہو, خالہ ہو, چچی ہو, کوئی بھی جتنے بھی بڑے ہیں, پھر استاد ہیں, جن کا بھی کوئی ہم پر احسان ہو, کوئی اور بڑا ہے کسی بھی اعتبار سے, یا اللہ نے کچھ لوگوں کو ویسے ہی بڑا مقام دیا ہوتا ہے, وہ ان کے لیے آزمائش اور امتحان ہے, لیکن ہمارے مقابلے میں وہ یا مال میں یا علم میں یا کسی نہ کسی چیز میں بڑے ہوتے ہیں, تو ان کے مقام کو ایکسپٹ کر لینا کہ ہاں یہ بڑے ہیں, اللہ نے ان کو بڑا بنایا ہے, مجھے ان سے جیلس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بہن بھائیوں میں بھی جو ہمارے بڑے بہن بھائی, یعنی ہمارا دین ادب کا دین ہے, اخلاق کا دین ہے, اور اگر ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے تو ہم حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہیں. تو اس لیے خوشی سے ہر ایک کے مقام کو ایکسپٹ کر لینا, کسی کو اللہ نے ہم سے زیادہ ذہانت دی ہے, کسی کو کسی چیز میں آگے کیا, ہر ایک کو کسی نہ کسی چیز میں زیادتی دی ہوتی ہے اللہ نے, لیکن وہ ہمیں اپنی نظر نہیں آتی, صرف دوسروں کو ملنے والی نظر آتی ہے, اور اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ ضد رکھ بیٹھتے ہیں اور ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے. تو جنت میں پھر ایسے دو لوگ نہیں جا سکیں گے جن کی آپس میں کوئی بھی ضد ہو, جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کہیں بھی ٹھنے ہوئے ہوں. دیکھیے دین کی خوبصورتی کیا ہے, اسلام جب کسی کے دل کے اندر آتا ہے نا تو سارے مسلمان اس کو اچھے لگنے لگتے ہیں. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا, یہ اخوان ہونا, یہ برادرہڈ ہونا, یہ سسٹرہڈ ہونا, یہ آپس میں ایک دوسرے کو اسلام کے رشتے اور ناشتے سے محبت کرنا, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. سب سے بڑا رشتہ ہمارے درمیان اسلام کا رشتہ ہے, دین کا رشتہ ہے, اور پھر خاص طور پر سمجھ کر دین پڑھنے کا رشتہ ہے. تو اس رشتے کو سب سے زیادہ ویلیو کرنا چاہیے, اور کسی شخص کے بھی دیندار اور سمجھدار ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ کتنا کھلے دل سے اور کتنے صاف دل سے ملتا ہے. تو ہم سب کو ان سب باتوں کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کنترا پر کھڑے ہو کر پھر ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں, اس کا درجہ اوپر چلا جائے. مثلا میں کہیں حدیث سے دلیل نہیں لا رہی, مثال سے ایک بات سمجھا رہی ہوں, یہ نہ ہو کہ ایک شخص حافظ قرآن ہے اور حافظ قرآن ہوتے ہوئے اس کو گالی دے رہا, اس کو مار پیٹ رہا, اس کو کر رہا, اس کو کر رہا, اور دوسرا شخص جو ہے وہ کم قرآن پڑھا ہوا ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قیامت کے دن حافظ قرآن کا درجہ لے جائے اور اس کے اعمال لے جائے اور وہ حافظ نیچے آ جائے اور یہ اوپر چلا جائے. تو کسی بھی ایک نیکی کے ہوتے ہوئے یہ مت سوچیں کہ اب ہمیں اتھارٹی مل گئی, ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں. ہمیں کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بد سلوکی اور بد اخلاقی کریں.
قرآن میں آتے ہیں نا یوم التغابن, اور پھر جس میں ہم نے تفسیر میں پڑھا کہ وہ نیکیاں ان کو بانٹنی پڑ جائیں گی, اس کو اپنی جن پہ ظلم کیا ہوگا, تو وہ کس مقام پر ہوگا؟ یہ حساب پہ ہوگا یا
حساب والے جگہ پر بھی ہوگا؟ وہاں تو کافر مومن سب مخلوق کے ساتھ جو کمی بیشی کی ہوگی, لیکن یہاں جو ہے یہاں قصاص کا لفظ آتا ہے کہ قصاص ہوگا. اب یہاں سے کوئی واپس جہنم میں تو نہیں گرایا جائے گا, وہاں سے تو بچ کے آ گئے, لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر نیچے ہو جائیں, یا پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب کو معاف کر دے اور سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں جنت میں جانے کی خوشی میں. اس مقام پر مظالم کا قصاص دلوایا جائے گا, یہ بات آتی ہے. قصاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدلہ دلوایا جائے, وہ نیکیاں آگے پیچھے تقسیم ہو جائیں. تو بھی آپ دیکھیے کہ کتنی مشکل سے انسان سب کو جمع کر کے وہاں تک پہنچا, وہاں آ کے اب ایک اور امتحان ہے. جنت کا سفر آسان نہیں ہے. جنت میں داخلے سے پہلے یہاں دلوں کی صفائی کی جائے گی. جنت کے دروازے پر ایک نہر ہے جس کا نام نہر حیات ہے, جس میں جہنم سے نکلے ہوئے لوگوں کو نہلایا جائے گا, جس سے وہ چمک اٹھیں گے, ان پر اہل جنت کی خوشبو اور رنگ لوٹ آئیں گے. پھر صاف ستھرے کر کے اس کے بعد سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے دروازہ کھولا جائے گا. پھر اس کے بعد جنت ہے. اب دنیا کی جنت سے لے کے اصل جنت, جو حقیقی جنت ہے, وہاں تک پہنچنا. جنت مومنوں کا ٹھکانہ ہے، اس کی تعمیر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کی گئی ہے، اس کا گارا کستوری ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران کی ہے، اس کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے کتنے؟ 7، اور اس کے 8، ہر دروازے کی چڑھائی 3 دن کی مسافت ہے، اتنے کھلے دروازے ہیں، لیکن رش کی وجہ سے وہ لبالب بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی لوگ کٹھے اندر جا رہے ہوں گے، اس میں 100 درجے ہیں، 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین اور آسمان کے درمیان۔ قرآن حفظ کرنے والے کے لیے خوشخبری ہوگی کہ اسے کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تمہاری آخری منزل وہ ہے جہاں تک تم نے یاد کیا، 5 پارے کیے یا 10 کیے، جتنا جتنا پڑھا، جتنا یاد بھی ہوا، پھر صرف پڑھ نہیں لیے بلکہ یاد بھی ہوا، وہاں تک پڑھتے پڑھتے اس مقام تک جا پہنچے گا انسان۔ سب سے اونچی جنت جنت الفردوس ہے، جس میں سے باقی جنتوں کی نہریں جاری ہوتی ہیں، اس جنت کی چھت رحمان کا عرش ہے، اس کی نہریں بغیر خالیاں بنانے کے چلتی ہیں، یعنی زمین کے اوپر چلتی ہیں نہریں، ان کو مومن جیسے چاہے گا بہا لے جائے گا، جدھر چاہے گا موڑ لے گا، اس کی نہریں شہد دودھ شراب اور پانی کی ہیں، اس کا کھانا ہمیشہ ہوگا، قریب ہوگا، متی ہوگا، اس میں ایک خیمہ کھوکھلے موتی کا ہوگا، یعنی اندر سے ہولو کا، اس کی چوڑائی 7 میل ہوگی، یعنی اتنا بڑا ہولو خیمہ ہوگا، اس کے رہنے والے بے ریش اور بے بال اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، ان کی جوانی ختم نہ ہوگی، ان کے کپڑے پرانے نہ ہوں گے، ان کے بالوں کو سنوارنے کے لیے سونے کی کنگیاں ہوں گی، ان کا پسینہ کستوری کی خوشبو کا ہوگا، اس کی عورتیں خوبصورت، کماری، ہم عمر اور نازو انداز دکھانے والی ہوں گی، سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام داخل ہوں گے، سب سے چھوٹے درجے کا جنتی وہ ہوگا جو خواہش کرے گا تو اس کی خواہش سے 10 گنا زیادہ جنت اس کو دی جائے گی، وہاں خادم چھوٹی عمر کے بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی، جنت کی عظیم نعمت اللہ کا دیدار اور اس کی رضامندی اور ہمیشہ جنت میں رہنا ہے۔ پھر نمبر 15 جنت ہی کی ڈسکرپشن میں ہے، جنت میں پہلا کھانا مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا، اس کے بعد جنت کا ایک بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا تھا، اور چشمے سلسبیل سے اہل جنت کو پانی پلایا جائے گا، یہ ابتدائی مہمانداری کی، پھر تو ہر ایک اپنی مرضی سے جو بھی کھاتا رہے۔ اہل جنت کی مسندیں ہوں گی، یعنی لاؤنج ہوں گے شاید، یا جیسے بھی بیٹھنے کی جگہ ہوگی، یعنی ہر ایک اپنے اپنے گھر ہوگا لیکن آپس میں ملاقاتیں خوب ہوں گی کیونکہ کوئی کام تو اور ہوگا نہیں۔ سونے اور جواہر سے بنی ہوئی مسندیں ہوں گی، وہ ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھیں گے، اہل جنت آپس میں گزشتہ حالات سے متعلق باتیں کریں گے، اگر اللہ وہاں پہنچا دے تو پھر اس دن کو یاد کریں گے انشاءاللہ، اہل جنت آپس میں گزشتہ حالات سے متعلق باتیں کریں گے، پھر مشک کی حسن اور جمال بڑھانے والی ہوا چلے گی، ہر جمعہ کو ایک بازار لگے گا، ٹیلے ہوں گے مشک کے، اس میں سے ہوا گزرے گی تو خوشبو سے بھری بھی ہوگی، جس سے جنت والوں کے چہروں، کپڑوں اور گھروں میں مشک کی خوشبو بھر جائے گی، اس سے ان کا اور ان کے اہل خانہ کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا، یعنی ہوا کے ذریعے میک اپ ہو جائے گا، گھنٹے نہیں لگانے پڑیں گے۔ جنت میں ایک اعلان ہوگا، تم صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہوگے، تم آرام میں رہو گے کبھی تمہیں تکلیف نہ آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار اور رضامندی ہوگی، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو حجاب اٹھا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تجلی فرمائے گا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے، ہر جمعہ کو اللہ تعالیٰ وہاں نزول فرمائیں گے، اپنا جلوہ فرمائیں گے، اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز انہیں محبوب نہ ہوگی، اور سب سے افضل اور بہترین نعمت جنت کی اللہ کی رضامندی ہوگی۔ تو ہمیں سب سے زیادہ اس چیز کی طلب رکھنی چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، جس کے بعد کبھی ناراض نہ ہو۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں، تو موت کو باندھ کر لایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، اس کو جنت اور جہنم کے بیچ دیوار پر کھڑا کر دیا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، اہل جنت سے کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، اہل جہنم سے بھی کہا جائے گا تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، پھر ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کا رہنا، اور وہ ہے اصل زندگی۔ لیکن ہم کس زندگی میں بھولے ہوئے ہیں؟ اب میں سوالوں کے کچھ جواب دوں گی۔ جی آپ، وہاں نہ کوئی نماز ہے، نہ تلاوت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کے سانس کے ساتھ تسبیح جاری ہوتی رہے گی، اللہ کی حمد و ثنا۔ جی،
یہ جو
منافقت ہوتی ہے لیکن ایک ہے اعتقادی منافق اور ایک ہے عملی منافق. گناہگار مومن جو ہوتا ہے نا وہ عملی منافق ہوتا ہے، دل سے مان رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہے، آخرت ہے، یہ سب چیزوں کا اقرار کرتا ہے، لیکن اس کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، کہتا تو ہے لیکن کر کے نہیں دکھاتا اس کے مطابق. اس کی وجہ سستی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، دنیا کی محبت ہو سکتی.
تو جیسے استاذہ ہم سب جانتے ہیں کہ چوری بری ہے، جھوٹ بری ہے، بد اخلاقی بری ہے، لیکن کر تو جاتے ہیں نا، اللہ معاف کرے. لیکن
جی جو اعتقادی منافق ہے وہ تو جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوگا، اور جو مومن ہے صرف عمل میں نفاق ہے، دل میں نہیں ہے، اور وہ عملی گناہگار ہیں، تو وہ جب اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے تو پھر نکال لیے جائیں گے. جی آپ
گنی جائے گی، تو ہم اس دنیا میں کتنے نیکی کے مواقع دیکھتے ہیں لیکن انہیں اویل نہیں کرتے، کتنے لوگوں کو نیکی کا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں خیال آتا بھی ہے کہ ہم کر لیں لیکن ہم نہیں. تو ہمیں
اصل میں اگر ہمارا آخرت پر ایمان پختہ ہونا تو ہمارا پرسپیکٹو ہی چینج ہو جائے، ہمارے ڈیسیژن ہی فرق ہو جائے، ہمارا لائف سٹائل ہی تبدیل ہو کے رہ جائے.
اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں سبقت کرنے والا، کیونکہ ایک نیکی کا موقع بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اسے کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ اسے ہی دیتے ہیں. مطلب جسے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو تو اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے.
جیسے جنت سے پہلے جو کنترا ہے نا، اس کے بارے میں ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ جو آراف کا مقام قرآن مجید میں بیان کیا گیا وہ یہیں پر ہے، اور آراف پر کون لوگ ہوں گے؟ جن کی نیکیاں اور بدیاں دونوں برابر ہوں گی، یعنی وہ روک رکھے جائیں گے. باقی اہل جنت جن کی ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی وہ جنت میں چلے جائیں گے، بعد میں ان کی باری آئے گی، اور وہ اس وقت تک ڈرے ہی رہیں گے کہ پتہ نہیں ہمیں کہیں جہنم میں نہ پھینک دیا جائے. بولیے.
خیال آتا ہے کہ شاید ہمارا دل جو نا وہ نگلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں تم اللہ کو نہیں مان رہی، تم دکھاوا کر رہی ہو، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ ہم منافق ہیں، یہ بس بسے آئیں گے ہمارے؟
نہیں، کسی کے اوپر منافق کا فتویٰ نہیں لگانا چاہیے.
نہیں، میں ویسے اپنی پرسنلی بات کے مارے کے دل میں سے خیال.
اس میں دیکھیے جو منافق کی سب سے بڑی علامت ہے نا وہ دل اور زبان کا فرق، زبان اور فعل کا فرق، یعنی دھوکے باز ہوتا ہے، کنٹرڈکشن ہوتی ہے اس کے اعمال میں، دل میں شک ہوتا ہے، فی قلوبہم مرض. تو دل کا جو شک ہے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ صحیح بھی باتیں ہیں یا ایسے ہی ہیں، دیکھا جائے گا جب سامنے آئے گا کچھ، تو یہ جو شیکی پن ہے نا یہ منافقت کی علامت ہے. تو اس میں اپنے بارے میں ڈرتے ضرور رہنا چاہیے. حضرت ابو بکر ڈرتے تھے، حضرت حنظلہ کے بارے میں آتا ہے حضرت عمر ڈرتے تھے، سارے صحابہ جو تھے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے عمل میں کمی بیشی جو ہے وہ ہمیں منافقین کی طرف نہ لے جائے. کیونکہ اصل بات یہی ہے کہ جو عمل کی کمی بیشی ہوتی ہے اس کا تعلق بھی ایمان سے ہی ہوتا ہے، یعنی ایمان کمزور ہو تو عمل کمزور ہوتا ہے، اور ایمان مضبوط ہو تو عمل بھی مضبوط ہوتا ہے. جی پکا منافق کس کو بتایا گیا؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت میں خیانت کرے. امانت کیا ہے؟ یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے پاس ہمارے جسم میں، یہ بھی امانت ہے، ہماری ڈیوٹیز، ہمارے کام، ہمارے پاس جو ذمہ داریاں وہ بھی امانت ہے. جی آپ جو نیک ہوں گے جنات وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. کانو لی جہنم حطبا، شیطان بھی ظاہر ہے تو جہنم میں جائے گا. یا معاشر الجن والانس، دونوں کو پکارا جائے گا. جی صحابہ کی زندگی پڑھیں کہ ان کا ایمان کیا ہم سے کم تھا؟ ان کا ایمان ہم سے زیادہ تھا، لیکن ان کا عمل بھی ہم سے زیادہ تھا. تو کمی بیشی ہوتی ہے ایمان میں، اوپر نیچے ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ پھر ہم کرتے کیا ہیں. تو فوراً مثال اپنے سے بہتر والوں کی، دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اچھے والوں کی مثال لینی چاہیے. کیا حضرت ابوبکر کو نہیں پتا کہ اللہ غفور و رحیم ہے؟ کیا عمر کو نہیں پتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اللہ غفور و رحیم ہے؟ انہوں نے تو نہیں یہ کیا. ایکچولی کانسٹنٹلی ہمیں اپنے کو ڈوز دیتے رہنے کی ضرورت ہے. ہم جو علم کی مجلسوں سے کٹ جاتے ہیں، ہم نیک لوگوں کی مجلس سے ہٹ جاتے ہیں اور صرف دنیا میں جا کے کھو جاتے ہیں، تو پھر ہم عمل میں پیچھے چلے جاتے ہیں. جی آپ جی ان کو ملا دیا جائے گا وہاں پر، جو نیک ہوں گے ان کی اولاد اور ان کے والدین کی ملاقاتیں وہاں ہوں گی. جی آپ جہاں تک اگر آپ زبان پہ نہیں بلاتے اور دل میں آ گیا تو اپنے دل کی بھی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، تزکیہ اسی چیز کا نام ہے نا. اور باقی ہر ایک سے اگر آپ جا کے یہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ برا سوچا تو بچے گا کون؟ جی منافقین کس طرح پل صراط کے پاس سے آئیں گے؟ قرآن مجید میں سورۃ الحدید میں آتا ہے نا، اس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے سامنے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. انہیں کہا جائے گا آج تمہیں ایسے باغوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، یہی بڑی کامیابی ہے. اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم بھی تم سے کچھ نور حاصل کر سکیں. انہیں کہا جائے گا پیچھے چلے جاؤ، نور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر تو رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا. منافق مومنوں کو پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، موقع کا انتظار کرتے رہے، شک میں پڑے رہے، جھوٹی آرزوئیں تمہیں دھوکے میں ڈالے رہی، حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ پہنچا. اس وقت بڑا دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکا ہی دیتا رہا. کتنی واضح ہے یہ آیت جس سے منافقوں کا جو انجام ہے وہ پتہ چلے گا. یہ ایک حدیث ہے، طویل حدیث ہے تھوڑی سی، لیکن اس میں بھی کافی نئی معلومات ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے، اہل جہنم کے بارے میں جو سفارش ہوگی وہ کس قسم کی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے زیادہ جھگڑا کرنے والے نہیں ہو اس حق کے بارے میں جو تمہارے لیے ظاہر ہو جائے، اس مومن سے بڑھ کر جو اس دن جبار سے کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے. جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات مل گئی تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے اعمال کرتے تھے، ان کی بھی دوزخ سے نجات فرمائیے. یعنی کچھ نیک لوگ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑیں گے ایک طرح سے، یعنی جب جنت میں پہنچ جائیں گے دیکھیں گے دوست نہیں پہنچے، کہیں گے وہ بھی ہماری طرح نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، اچھے اچھے کام، ہم دنیا میں مل کے نیک کام کرتے تھے، لیکن آبویسلی کچھ غلط ان کے کام تھے جن کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے، جنت میں آ گئے. ایک روایت میں آتا ہے وہ کہیں گے اے میرے رب، ہم اکٹھے جہاد کرتے تھے، ہم اکٹھے حج کرتے تھے، ہم اکٹھے عمرے کرتے تھے. اللہ اکبر، یعنی ایک ایک عمل اپنا گزاریں گے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی گروہ میں ہونے سے کچھ نہیں بنتا، کہ ہم اکٹھے کلاس میں پڑھتے تھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مرضی کر لیں، ہر ایک کا انڈیویجول عمل اس کے ساتھ ہے کہ وہ خود کیا کرتا ہے. تو کیا وجہ ہے؟ آج ہم تو نجات پا گئے اور وہ ہلاک ہو گئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو، اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا، چنانچہ وہ ان کے پاس آئیں گے. ان میں سے بعض کا تو جہنم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوگی، بس اتنی سزا مل رہی ہوگی. میں سوچتی ہوں دنیا میں اگر ایک چھوٹی سی بھاپ بھی پڑ جائے نا ہاتھ پہ یا چہرے پہ، کبھی لو بھی پڑ جائے یا دھوپ بھی زیادہ لگ جائے، کیا حال ہو جاتا ہے. چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں نکالیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر جھگڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں نصف دینار کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے بھی نکال لو. ایک دینار والا تو نکل گیا، اب آدھے دینار جتنا. چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے، پھر واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان پاؤ اسے بھی نکال لاؤ، چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں نکال لیں گے. ابو سعید نے اس پر کہا اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا تو اس کو بھی نکال لائیں گے. اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے. پھر انبیاء اور فرشتے اور مومنین شفاعت کریں گے، اور جبار کا ارشاد ہوگا اب خاص میری شفاعت باقی رہ گئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر لے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے. پھر وہ جنت کے سرے پر ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے آب حیات کہا جاتا ہے، اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح ابھریں گے جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ سے سبزہ ابھرتا ہے. تم نے یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا جس پر دھوپ پڑتی رہتی ہے وہ سبزہ ابھرتا ہے، اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ابھرتا ہے، اور پھر اس طرح نکلیں گے جیسے موتی چمکتا ہے. ان کی گردنوں پر مہریں لگا دی جائیں گی، یہ اتقاء اللہ ہے، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. اہل جنت کہیں گے یہ تقا اور رحمان ہیں جنہیں اس نے بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا اور بغیر کسی خیر کے جو انہوں نے آگے بھیجی جنت میں داخل کیا. ان سے کہا جائے گا وہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو اور اتنا ہی اور بھی ملے گا. یعنی بالآخر تو اہل ایمان جہنم سے نکال لیے جائیں گے, لیکن صرف ایک ون منٹ کے لیے بھی جہنم میں ہونا یا اس کے اندر جانا وہ بھی رسوائی کا باعث ہے. انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. تو یہ کہنا کوئی بات نہیں آخر تو جنت میں پہنچ ہی جائیں گے, نہیں. ایک اور حدیث جو تھوڑی تفصیلاً بیان کرنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے تاکہ اس منظر کو بھی سمجھے, کیونکہ یہ وہ مناظر ہیں, یہ وہ جگہ ہیں جن کے بارے میں عام معلومات نہیں ہیں. ہمیں عموماً معلوم نہیں ہوتا کہ کس وقت کون سا مرحلہ کیسے پیش آئے گا. یہ یوم المزید کے بارے میں ہے, یوم الجمعہ. تو جو لوگ دنیا میں جمعہ سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن جمعہ کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ, جس کو یوم المزید کہا جاتا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا. کیا تھا؟ سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ اور دھبا تھا. بس میں نے کہا اے جبریل یہ کیا ہے؟ سفید شیشہ جمعہ تھا اور اس میں کالا دھبا, پوچھا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی, یہ قیامت جمعے کو آئے گی. جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں افضل اور سردار ہے اور اسے ہم قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے. میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکارو گے؟ انہوں نے فرمایا آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے. پس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اعلی علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے, پھر کرسی کے ارد گرد نور کے ممبر ہوں گے جو نہایت عالی شان ہوں گے. نبی آئیں گے یہاں تک کہ اس پر بیٹھ جائیں گے. کہاں بیٹھ جائیں گے؟ نور کے ممبروں پر, عند ملیک مقتدر. پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے ارد گرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ ہوں گے, پھر ممبر ہوں گے, انبیاء ہوں گے, پھر سونے کی کرسیاں ہوں گی جن پہ صدیق اور شہداء ہوں گے, یہاں تک کہ وہ ان پہ بیٹھ جائیں گے. پھر عام اہل جنت آئیں گے, وہ ٹیلوں پہ بیٹھ جائیں گے, ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے. پھر ان کے لیے ان کا رب تبارک و تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے. فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی, یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تکریم کر رہا ہوں, سو تم مجھ سے مانگ لو. چنانچہ وہ یہ سوال کریں گے کہ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا. اللہ عز و جل فرمائے گا میں راضی ہوں, تو اسی وجہ سے میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اور تمہیں میری تکریم دی ہے, یعنی عزت دی ہے, آنر بخشا ہے تمہیں. میں راضی ہوں تم مجھ سے کچھ اور مانگ لو. چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی, تو وہ اس وقت ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, کسی کان نے نہیں سنا, اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا خیال گزرا. یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دن لوگوں کو واپس ہونے میں لگتا ہے. پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر تشریف رکھیں گے اور اس کے ساتھ شہداء اور صدیق بھی چڑھیں گے. بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے, وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراڑ کوئی عیب نہیں ہوگا, سرخ یاقوت کے ہوں گے یا سب زبرجد کے ہوں گے. انہیں میں سے اس کے بالا خانے اور کمرے اور دروازے ہوں گے, اس میں نہریں جاری ہوں گی, اس میں پھل میوے جھکے لٹک رہے ہوں گے, اس میں ان کی بیویاں اور خدمت گزار ہوں گے. وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے تاکہ وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں, اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں. اسی لیے اس دن کو یوم المزید کہا جائے گا. جی نہیں, سب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے لیکن ان کے بیٹھنے کی جگہ فرق ہوگی, سیٹنگ ارینجمنٹ فرق ہوگی. یعنی جب انسان مر جاتا ہے نا تو ٹائم اینڈ اسپیس سے نکل جاتا ہے, پھر وہ اللہ کا فیصلہ ہے جتنا جس کو جہاں رکھے, انٹینسٹی بڑھا دے یا کم کر دے, اللہ عالم, یہ کئی فرق نہیں پتا. جی سال میں ایک دفعہ اس مضمون کو کم از کم پڑھیں, ورنہ ہر مہینے پڑھیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز ہر رات سکالرز کو لے کے بیٹھ جاتے تھے اور صرف موت کی اور آخرت کی باتیں کرتے تھے کہ وہاں کیا کیا ہوگا. اس چارٹ کو اب آپ شیئر کر سکتے ہیں؟ اوکے انشاءاللہ. اوکے جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.